سيدنا محمد وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک عجیب کمال دیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی سوچ۔ کل ہم نے اس پہ بات شروع کی تھی کہ سوچ کیا ہوتی ہے، خیالات کیا ہوتے ہیں، یہ تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور کیسے اس سے فائدہ اٹھا کے بہت سارے منافع انسان گین کر سکتا ہے، فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات، غموں، پریشانیوں اور گناہوں کے اندر بھی پڑ سکتا ہے۔ آج اسی بات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کل بات ہم کر رہے تھے وسوسے کی، تو وسوسہ کیا چیز ہے؟ وسوسہ بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ جو کہ شیطان انسان کے دل میں یا ذہن میں ڈالتا ہے۔ حدیث پاک میں مختلف اس کی تشریحات اور مختلف اس کی ایکسپلینیشنز ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ شیطان دل پر ایک پہ بیٹھا ہے اور یہ ڈنگ تیار رکھے ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا ذہن، انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے، یہ اس میں ڈنگ مارتا ہے، اور جب وہ ڈنگ مارتا ہے تو تب انسان کے اندر ایک وسوسہ جنم لیتا ہے، ایک خیال جنم لیتا ہے، اور عام طور پہ وہ گناہ کا خیال ہوتا ہے۔ ایک گناہ کا خیال ہوتا ہے کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ، اس کی دعوت ہی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو کی طرف انسان کو بلانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جس کا دل ذاکر ہوگا، جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے گا، پھر شیطان اس میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی کہ اے اللہ، میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت، اپنے ذکر میں تبدیل فرما دی۔ کہ خیالات ختم تو نہیں ہو سکتے، وہ وسوسے جو آ رہے ہیں، وہ خیالات جو آ رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسے کل ہم بات کر چکے کہ یہ تھاٹ پروسیس ہے، یہ کنٹینیوس امپلسز ہیں جو کہ چلتی رہتی ہیں انسان کے ذہن میں۔ کر کیا انسان سکتا ہے؟ انہیں ڈائیورٹ کر سکتا ہے، ان کو مینیمائز کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، یا انہیں بڑھا سکتا ہے، ایکسپینڈ کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں۔ تو دعا ایسی سکھائی کہ اے اللہ، میرے دل میں آنے والے خیالات کو اور وسوسوں کو اپنی خشیت یعنی خوف اور عظمت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دے۔ تو یہ دعا سکھائی، مانگنے کی چیز سکھائی کہ اللہ سے مانگا کرو۔ ادروائز جو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، اس میں کل بات ہوئی تھی کہ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اٹینشن کیسے ڈائیورٹ کرے، کیسے اس کو اس وسوسے کو، اس خیال کو ختم کرے، کہ اپنی توجہ نماز کی تلاوت یا جو وہ پڑھ یا سن رہا ہے اس کی طرف لے جائے، اور ظاہری طور پہ اپنی آنکھوں سے کیسے توجہ کو ڈائیورٹ کرے، کیونکہ آنکھوں سے جو کچھ آ رہا ہے اس کا تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس کا حصہ بن جاتی ہے۔ آنکھیں بہت بڑا سورس ہے اس کے خیالات کا، تو اس کو کہا کہ جمائے رکھو، اس کو ادھر ادھر نہ پھیرو، تاکہ وہ ایک دل جمی پیدا ہو، تمہاری سوچ ایک طرف یکسو ہو، اور وہ اللہ کی ذات۔ لیکن پھر بھی لیٹس سپوز خیالات آتے رہے، کیونکہ محنت کے بعد، ایک عرصے کے بعد یہ سٹیج انسان پہ آتی ہے کہ جب اس کے خیالات اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ جب تک وہ سٹیج نہیں آ رہی، خیالات قابو میں نہیں آتے، نماز پہ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ خیالات کئی بار بڑھ گئے ہیں، بڑے نہیں تو وہ اسی سپیڈ سے ہیں جو کہ عام طور پر اسے آتے ہیں۔ وہ یہ دوسرے لفظوں میں وہ یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا نماز کے اندر، تو وہ اس سے گھبرائے نا۔ وہ ایک سلو پروسیس ہے، ایک گریجول پروسیس ہے، ایک آہستہ آہستہ حاصل کرنے والی چیز ہے کہ اپنی فوکسنگ پاور کو ڈیولپ کرنا، کانسنٹریشن پاور کو ڈیولپ کرنا، وہ آہستہ آہستہ آئے گی. جب تک وہ نہیں ہو رہی تو اتنا کرے کہ توجہ کو بار بار لے کے جائے جو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اور پھر بھی اگر خیالات آتے رہے نہیں فوکس ہو رہا تو گھبرائے نہ، کیونکہ وہ پھر سارے معاف ہیں. جان کر خیال لانا یہ ہے وہ چیز جس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے کہ جان کے نہ خیال لانا. مطلب کیا؟ جان کے ایک خیال آیا میں فوراً اس کو نگیٹ کر دوں کہ نہیں، میں نے اللہ کی طرف توجہ کرنی. اگر یہ میں نے کر دیا تو یہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب اللہ کے ہاں میں معذور ہوں. لیکن اگر میں اس کو سوچنا شروع کر دیا کہ لیٹس سپوز کہ بزنس کا خیال میرے ذہن میں آ گیا، تو میں اس کو سوچنا شروع کر دوں کانشسلی خود سے انٹینشنلی، تو یہ گنہگار ہوں گا میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو کے ثواب کو یا اس کی قبولیت کو کم کر دیں گے، کیونکہ کیوں توجہ جان کے تم دوسری طرف لے کے گئے. ادروائز خیالات آ رہے ہیں تو آتے رہتے ہیں، بس بار بار توجہ اللہ کی طرف لے کے جائے. آہستہ آہستہ ہوگا کیا کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے کہ جب توجہ ہٹتی تھی وہ کم ہوتا جائے گا، اور وہ ٹائم پیریڈ جس میں توجہ اللہ کی طرف زیادہ رہتی تھی وہ آہستہ سے بڑھتی رہے گی اگر اس میں محنت کی جائے گی. تو محنت جاری رکھے، اور اس دوران جو بھی خیالات ہیں اس کی بارے میں فکر نہ کرے کہ یہ میری نماز پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مجبور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ قطعاً کوئی پکڑ نہیں فرماتے، بلکہ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور قرآن پاک کی ایک آیت اتری تھی اس کے متعلق سوال کرنے گئے، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ تمہاری ہر چیز پہ میں پکڑ فرماؤں گا، میں پکڑ کروں گا تمہاری. جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ جو خیالات ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں کیا اس پہ بھی میری پکڑ ہوگی. تو جب یہ ان کے ذہن میں آیا کہ وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ہم کیسے اس پہ قابو پائیں یا کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں، تو اس فکر کو لے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہم سب کی اصلاح کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم کیسے اس پہ قابو پائیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم اس پہ ایمان لیں. یہ بھی آبجیکشن میں شامل ہے، یہ بھی آبجیکٹ تم کر رہے ہو کہ ایسا اللہ نے حکم کیوں دیا کہ ہمارے اختیار میں. پہلا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اور دوسرا جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر بعد میں ایک آیت اتار دی کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ فرماتے جو تمہاری وسعت میں نہیں. لا یکلف اللہ نفسا، کہ کسی پہ وہ پکڑ نہیں ہے، ہاں الا وسعہا، کہ جتنی اسے وسعت دی گئی ہے وہ اسی پہ پکڑ. تو اس آیت کے بعد پھر یہ حکم ختم ہوا کہ اب اس کے بعد جو سوچے ہیں جو خیالات ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا. لیکن ہماری تربیت یہ کر دی کہ پھر بھی اگر ایسا حکم بھی تمہیں فیل ہو کہ جو تمہاری وسعت سے باہر ہو تو یہ کبھی نہ کہو کہ یہ کیوں ہوا، بلکہ مغفرت طلب کرو. اور وہ جو آخری سورہ بقرہ کا پورا رکوع ہے مشہور ہے، وہ رکوع جس میں دعائیں ہیں، تو وہ رکوع خاص طور پہ اسی لیے اترا کہ یہ کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں نے سنا اور میں نے مانا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. یہ نہ کہو کہ یہ ایسے حکم کیوں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگا کرو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم سے خطائیں ہوں، اور ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. تو یہ ساری آیات اسی موقع اور اسی موضوع پہ تھے. تو اس لیے اپنی سوچوں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ نہیں رکھی، پکڑ تب رکھی ہے کہ جب اس پہ انسان غلط سوچ کو اپنے پر حاوی کرے، اسے سوچنا شروع کر دے، اور یہ اختیاری فعل ہے. غیر اختیاری فعل پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ انسان پہ نہیں رکھی کہ جس پہ اسے کوئی اختیار نہیں. جس طرح ہم بات کر چکے تقدیر کے موضوع پہ اور غصے کے موضوع پہ اور صبر کے موضوع پہ، یہ سارے موضوعات پہ ایک چیز کامن ہے کہ جو اختیاری فعل ہے اس پہ ہی انسان کو سوچ مرکوز کرنی ہے، جو غیر اختیاری کام ہے ان پہ مرکوز ہی نہیں کرنا، سوچنا ہی نہیں ان کے بارے میں، یہ نہیں سوچنا کہ ساری زندگی میں کیوں ہو گیا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیوں اب کرنا کیا ہے۔ اسی طرح جو سوچ نہیں اختیار میں تو وہ چھوڑ دے، اس پہ پیچھے نہ پڑے، غم لے کے نہ بیٹھ جائے کہ نماز کے اندر اتنا گندا خیال آ گیا، نہیں کوئی پکڑ نہیں، اس پہ سوچے کہ میں نے اس پہ توجہ تو نہیں دی، اگر دی ہے تو کیوں دی ہے، آئندہ سے نہیں دینی، کیوں وہ اختیار تھا میرا اس پہ۔ اگلی جو اہم چیز ہے سوچ کے حوالے سے، وہ بھی ایک شریعت کا بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے بدگمانی۔ مختصر طور پہ اس کو مختلف جگہوں پہ ٹچ کیا ہے، لیکن یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم محسوس ہوتی۔ جیسا کل بات ہوئی تھی پوزیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی، تو یہ اسی کا ایک دوسرا رخ۔ گمان کہتے ہیں خیال کو، بد کہتے ہیں برے کو، اور حسن ظن کہنا یا اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خیال۔ گمان تب ہوتا ہے جب ایویڈنس نہ ہو، ورنہ تو ایک یقینی بات۔ مثال کے طور پر جیسے مثال دی تھی غصے کے ٹاپک کے متعلق، ایک شخص سامنے کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں اسے جو بھی جواب دوں گا اس پہ ایویڈنس ہے کہ اس نے مجھے برا کہا، لیکن ایک شخص نے مجھے برا کہا ہی نہیں، میں سوچوں گا مجھے برا سمجھتا ہوگا اپنی طرف سے، یعنی کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، تو یہ بدگمانی۔ تو کوئی بھی ایسا خیال ذہن میں لانا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ایویڈنس نہ ہو، اب وہ ہوگا خیال ہی ایک ذہن سے گزر رہا ہوگا، اور دو تین خیال گزریں گے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو، ہو سکتا ہے ایسے ہو، ہو سکتا ہے ایسے۔ ان تین چار جتنے بھی خیالات گزرے ان میں سے سب سے برے کو میں فوکس کر لوں اور اس کو میں اپنے ڈیسیژنز کا اور اپنی رد عمل کا مرکز بنا لوں، تو یہ کہا جائے گا اس نے بدگمانی کی۔ اور اس کی مثالیں کئی ہیں، فار ایگزامپل اب جیسے رمضان آنے والا ہے، تراویاں ہوں گی، تو کئی بار بہت ساری وجوہات کی بنا پہ 20 تراویح کئی لوگ نہیں پڑھ سکتے، فار ایگزامپل کوئی 16 پہ اٹھ کے چلا گیا، کوئی 12 پہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہاں پہ ذہن کیا آ سکتا ہے، خیال کیا آ سکتا ہے دوسرے کے بارے میں؟ ایک خیال یہ آ سکتا ہے کہ اس نے پوری تراویح نہیں پڑھی، اب یہ بھی خیال۔ دوسرا خیال یہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، اسے کوئی اور مجبوری ہو، اس نے کہیں دوری جانا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ فرض واجب چیز ہو، تراویح سنت ہے، سنت موقع دا، کوئی فرض واجب چیز ہو جس کی وجہ سے اس نے اس چیز کو وقتی طور پر چھوڑا اور گھر جا کے باقی پوری کر لی، یہ بھی خیال۔ اب دونوں کا کوئی ایویڈنس نہیں میرے پاس، وہ اٹھ کے چلا گیا، ایویڈنس دونوں کا میرے پاس کوئی نہیں، لیکن اگر میں نے اس خیال کو غالب اپنے اوپر کر لیا کہ یہ نماز پوری نہیں پڑھتا تو یہ بدگمانی، اور اگر میں نے اس خیال کو اپنے اوپر غالب کر لیا کہ اس کو کوئی مجبوری ہوگی لازمن تبھی اٹھ کے گیا ہے، یہ اچھا گمان ہے۔ دونوں گمان، دونوں وداؤٹ ایویڈنس، لیکن اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ برے خیال کو کبھی اپنے مرکز نہ بناؤ، فوکس نہ بناؤ، اس پہ کبھی جاؤ نہ، مومن سے اچھا گمان کو، ہر انسان سے اچھا گمان۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہماری زندگیوں میں سیڈلی ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات برا گمان کرتے ہیں۔ ایک اور اس کی ایگزامپل، اب شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کرے، اسے سنا جائے اور جواب دیا جائے، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہے، مطلب کہ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے اس کا جواب دینا۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک یہی ایکسیپشن ہے کہ کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو یہ ایکسیپشن ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اذان کے لیے خاموش ہو، اس کا جواب دے۔ اب یہ بالکل کتابوں میں واضح طور پر فقہ کا مسئلہ لکھا ہوا، لیکن اگر ایک شخص کو نہ پتا ہو، وہ دیکھے گی ایک شخص دین کی کوئی بات کر رہے اور اذان شروع ہو جائے، وہ سوچے کہ یہ مطلب دین کی بات اور اذان کے لیے خاموش نہیں ہو، اب یہ بھی خیال ہے۔ اور یہ خیال ہو، دوسرا خیال یہ ہو سکتا ہے، بے شک اسے مسئلہ نہ پتا ہو، کہ یہ شخص دین کی بات کر رہا ہے، اس کے دین کو کچھ نہ کچھ نالج ہوگا، تو یہ کسی وجہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ اور بات ہے۔ تو یہ اب مختلف گمان ہے, لیکن اس پہ فوکس کرنا کہ نہیں اس نے کیوں نہیں کیا یہ بدگمانی ہے, اور یہ کہنا کہ اس کو یہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی بات پتا ہوگی بعد میں پوچھ لوں گا, اگر غلطی پہ ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی, اسے ریئلائز ہو جائے گا, اگر اس کی گنجائش ہوگی مجھے پتا چل جائے گا. تو اب زندگی کا ہم خود ہی انالیسس کریں کہ ہم کتنے موقعوں پہ اچھا گمان کرتے ہیں اور کتنے موقعوں میں برا گمان کرتے ہیں. بہت ساری اس کی ایگزامپل دی جا سکتی, ایک نیک شخص ہے اس کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے سے اٹھتے ہیں تو سہارا لے کے اٹھتے ہیں. یہ ایک چھوٹی ایگزامپل جو میں زندگی میں دیکھی ہے وہی بتا رہا ہوں. اب لوگ کہیں کہ بات سنی کہ جی اتنے نیک شخص ہیں سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو انہیں اتنا نہیں پتا کہ یہ سنت ہے کہ بغیر سہارے کے گھٹنوں کے بل اٹھنا. اب یہ بدگمانی ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک شخص کو دیکھ, ایکچوئل سینریو کیا تھا وہ دوسرے کو کئی بار پتا ہوتا ہے. ایکچوئل سینریو یہ تھا کہ وہ شخص اس کے درد تھا گھٹنوں میں اور وہ سہارا لے کے اس وجہ سے اٹھ رہا تھا. اچھا گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ علم رکھنے والے دین پہ چلنے والے انہیں زیادہ خیال ہے پھر بھی نہیں کہہ رہے کہ وجہ ہو. تو اس سے مختلف خیالات ذہن میں آتے ہیں, ان میں سے اچھے خیال کو لینا برے کو چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ ہم سے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن ظن رکھنا اور اس کو کہتے ہیں بد ظن ہونا یا بدگمانی کرنا. اور یہ معمولی بات نہیں, ابھی میں آیات قرآن کی پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے جیسے شدید غصہ آتا ہے اس بات, وہ کیوں کہ ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا قرب حقیقی طور پہ نہیں پا سکتا. اس کی ریزن ہے, بڑی سمپل ریزن ہے اور یہی ہوگی, اسے دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو اس کو لگے گا یہ قابل عمل ہے یہ قابل پیروی, کیونکہ اس کو ہر شخص میں برائی نظر آئے گی, ہر شخص میں اس کو اعتراض ہوگا, ہر مطلب کہ اسے کبھی یہ نہیں فیل ہوگا کہ ہاں یہ اس شخص سے میں جا کے دین سیکھتا ہوں, وہ کتاب پڑھے گا اس میں بدگمانی. تو ایسے شخص کبھی بھی کہیں سے نالج گین کرنے کی قابلیت نہیں رکھے گا, کیونکہ ہر وقت وہ بدظن اور بدگمان رہے گا. تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے انسان. اور اچھا گمان کرنے والا شخص وہ بروں سے بھی سیکھ لیتا ہے, وہ بیوقوفوں سے بھی عقل کی بات سکھاتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام یہ کہتے تھے, کہتے میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی, وہ کیوں کہ میں دیکھتا تھا یہ بیوقوفی کر رہے ہیں, میں سمجھ جاتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو اچھا گمان رکھنے والا ہر ایک سے نالج لے رہا ہوتا ہے, اور برا گمان رکھنے والا نالج والے سے بھی نالج نہیں لیتا اپنی اس بیماری کی وجہ سے. یہ ایسی خطرناک بیماری, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں. اور یہ بات حقیقی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم وداؤٹ ایویڈنس کوئی بد ظن ہو جاتے ہیں, اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو اکثر اوقات ہم ہی غلط ہوں گے, اور اکثر اوقات وہ بندہ ٹھیک ہوگا جس نے وہ عمل کیا ہوگا. کبھی کبھی ہوگا کہ ہمارے گمان کے اگینسٹ چیز ہو رہی ہوگی, مطلب کہ مطابق چیز ہو رہی ہوگی, جیسا ہم نے گمان کیا ویسے ہی ہوگا. یہ کم ہوتا ہے, اکثر پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے. اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ مومنین سے اچھا گمان رکھا کرو. اور قرآن پاک نے واضح طور پر سورہ حجرات میں یہ کہہ دیا کہ ان بعض الظن اس, جو شروع میں آیت پڑھی کہ بے شک بعض گمان گناہ کے زمرے میں آتے ہیں, تو وہ جو بدگمانی انسان کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے پہ جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ کے زمرے میں رکھ کے اس کو گناہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑے سنگین جرم ہے, سنگین عمل ہے. اور جو بات کی تھی کہ یہی مومن اور عام بندے, یعنی کہ جس طرح کا مومن اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح کا عام شخص کی سوچ ہوتی ہے, اس کو فرق یہی ہوتا ہے. اس کو پوزیٹو نیگیٹو تھنکنگ بھی کہا جا سکتا ہے, کہ وہ پوزیٹیولی سوچتا ہے کہ اتنے سارے آپشن ہیں, پوزیٹیو آپشن لے لو, نیگیٹو کو چھوڑ دو. تو ان کی اور اللہ والوں کی یا نیک لوگوں کی, متقین مومنین کی سوچ میں واضح فرق ہے کہ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا ہی ہوگا, اور اس کی وجہ سے انہیں غصہ نہیں آتا اس شخص پہ, اس کی وجہ سے وہ ریئیکٹ نہیں کرتے. ایک سٹیبل پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک سدھری پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھا گمان کر کے اپنی اس ریئیکشن کو روک لیتے. جیسے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک بار حضرت زنون مصری رحمت اللہ ایک بڑے عالم بزرگ گزرے, وہ دریا میں کشتی میں جا رہے تھے. اب ساتھ والی کشتی میں اور بھی کشتیاں جا رہی تھی, تو ایک میں یعنی کہ ہنسی مزاق اور اس طرح کی اور چیزیں ہو رہی تھی, تو جو کشتی والے لوگ تھے ان کی کشتی میں تھے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی, انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ کیا کس طرح کے کام کر رہے ہیں, مطلب اس میں شراب وغیرہ بھی پی رہے تھے. تو انہوں نے انہیں بد دعا کے لیے کہا, بدگمانی کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ اس طرح نیگیٹو سوچا اور کہا کہ ان کے لیے بد دعا کریں گے. سمندر کے اندر, دریا کے اندر, جہاں پہ اللہ کے رحم و کرم پہ انسان 100% ہوتا ہے, اور کفار بھی مانتے ہیں کہ وہ اتنا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے کہ کشتی ڈولنا شروع ہو جائے, کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ سے پناہ اور مدد چاہتے ہیں. تو اس میں یہ ایسی حرکت, جب انہوں نے یہ چیز سنی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, لوگ سمجھے کہ بد دعا کرنے لگے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو انہیں دنیا میں خوشیاں اور یہ ہنسیاں دے رہے, انہیں آخرت میں بھی ایسی خوشیاں اور ہنسیاں دے. اب دعا کیا تھی کہ انہیں ہدایت دے دے, لیکن کیسے خوبصورت انداز سے ان کے اسی سنیریو کو اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کیا. لیکن یہ اپروچ ہے, یہ تھنکنگ ہے, پوری زندگی کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ہر بات تو ان کے یہی ہوگا, کیا نیگیٹو سوچنا, کیا نفرت کرنی, کیا دوسروں کو نیچا دیکھنا. اور ہوتا ہے, جو حضرت حضیر بن نیاز رحمت اللہ علیہ ایک بڑا نام گزرا ہے, ان کی اب لائف سے دیکھو کیا تھے. وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے, ڈاکے مارتے تھے, جگہ جگہ ڈاکے مارتے, ڈاکے مارتے. تو ایک دن کسی گھر میں کودے ایک ڈاکا مارو, وہاں وہ رات کو تلاوت کر رہا تھا آیت کی کہ ابھی بھی وقت نہیں آئے مومنین, کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے. انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ وقت تھا وہیں بھی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام دیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے اولیاء نے ان سے سیکھا ولایت, یعنی انہیں اولیاء کا سردار کتابوں میں لکھا ہوتا. تو کسی کو کیا حکار سے دیکھنا, اپنا کچھ پتہ نہیں کینٹ ہوگا کیا, دوسرے کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہنچ جائے گا. تو ہر چیز میں پازیٹو اپروچ, یہی دیکھنا کہ یہ شخص ہو سکتا ہے کل کو مجھ سے کہاں آگے نکلا ہو اور میں کہاں پہنچا ہوں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بات کہی پیاز کے متعلق کہ میں کچے پیاز کی بو سے نفرت کرتا ہوں. کچا پیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پسند نہیں کرتے تھے, کہا کہ اسے اس کی بو سے نفرت ہے. تو علماء نے اس سے بھی پوائنٹ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مجھے پیاز سے نفرت ہے, کہا اس کی بو سے نفرت ہے. اسی طرح گنہگار سے نفرت نہیں ہوتی, گنہگار کے گناہ سے نفرت ہوتا ہے. وہ گناہ سے ابھی توبہ کر لے, وہ بھائی ہے, وہ دوست ہے, وہ آپ کا مومن بھائی ہے, آپ سے آگے نکل گئے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, گناہ سے نفرت ہوتی ہے, گنہگار سے نہیں ہوتی. ہمیشہ دوسرے کے عیب کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ اس شخص سے انسان نفرت شروع کر دے کہ یہ کیسا آدمی ہے. اور جس کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک کو کبھی بدگمانی نہیں کرتا, کہتا غلطی ہو رہی ہے لیٹس سپوز کسی سے, تو اس کی اصلاح کر دیجیے, یہ آگے نکل گئے, یہ صحیح ہو گئی. بدگمان آدمی کبھی نہیں اصلاح کی کوشش کرتا, وہ تو کہتا ہے اس نے اچھا, وداؤٹ ایمیشن سوچتا رہتا ہے اور پھر اس بات کو پکاتا رہتا ہے, پھر اس کو انہینس کرتا ہے, اور پھر وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا آگے بغض اور کینہ اور نہ جانے کیا کیا گناہ اپنے سینے میں بھرتا ہے. اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اسٹوڈنٹ تھے, ان میں آپس میں حسد تھا. دو تھے اسٹوڈنٹ اپنی اصلاح کروانے کے لیے آئے تھے اور لیکچرز میں آتے تھے, بیانات درس تدریس میں آتے تھے, لیکن ان میں ایک دوسرے کا حسد تھا کہ استاد اس کو کیوں پسند زیادہ کرتے ہیں, مجھے کیوں نہیں پسند کرتے. ایک کے دل میں حسد تھا, جس کو وہ پسند کرتے تھے استاد, اس سے ایک دن گناہ ہو گیا, اوپنلی اس نے دیکھ لیا. اب جب اس نے دیکھا اس گناہ کو, اس نے کہا کہ یہ تو ایویڈنس آ گیا, اب تو میں جا کے بتاؤں گا استاد کو, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, جس کو پریفرنس دیتے ہیں, وہ تو اتنا برا آدمی ہے. انہوں نے بتایا جا کے, اب وہ اسی طرح کے سمجھنے والے انسان تھے, یعنی کہ گناہ سے نفرت ہے, گنہگار سے نفرت نہیں, غلطی تو کسی سے کبھی بھی ہو سکتی. انہوں نے جب سنا تو اس کی بھی اصلاح کرنے کے لیے کہ ایسی باتیں ایسے پروموٹ نہیں کرتے, اس کی اصلاح کے اور بھی طریقے, اس نے جو بڑا اس کو انہانس کیا, بڑا بڑھا چڑھا کیا, اس سے گناہ ہو گیا, اس نے تو دیکھیں کیا کر دیا, اور وہ آپ اسے اتنا نیک سمجھتے ہیں. انہوں نے بات کو ختم کیا کہ اچھا اس پہ اللہ تعالی کی جو مزل ہونے کی تجلی ہے وہ گر گئی ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں کہ ہدایت بھی وہ دیتا ہے, گمراہ بھی وہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہدایت لوگوں کو دیتا ہے, اس طرح وقتی طور پہ اس کے اوپر گمراہ ہونے کی تجلی اللہ تعالیٰ نے نظر ڈال دی, اس سے گناہ ہو گیا, بس بات ختم, اس نے توبہ کر لی, وہ وقتی تجلی تھی اللہ تعالیٰ کی, اور وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں سمجھا تھا کہ نظروں میں گر جائیں گے, لیکن نظروں میں تو تب گرے نا, کوئی بدگمان ہو, کوئی نیگیٹو سوچنے والا ہو, لیکن جس کی عادت بنی ہو اس کی نظر میں کبھی کوئی انسان برا نہیں ہوتا. تو کبھی انسان دوسرے انسان برے نہیں ہوتے, اس لیے کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی ذلیل و حقیر سمجھو. اس کی کیا وجہ, وہ بھی اچھا گمان, اچھا گمان کیا کہ یہ کافر شخص جو ہے یہ اس کی سانسیں بھی بند نہیں ہوئی, اس کی زندگی چل رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ ابھی مسلمان ہو یا مرنے سے پہلے مسلمان ہو, توبہ کرے اور اللہ کے ہم مقبول بندوں میں شامل ہو جائے, اور مجھے اپنی موت کا پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا, اس لیے اس کو سمجھے کہ یہ مجھ سے افضل ہے, ہر انسان کو افضل سمجھے. اور یہاں تک لکھا کہ جانوروں سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھے, جانوروں سے بھی ذلیل, اشرف المخلوقات ہونے کے بعد, اس لیے کیونکہ وہ کبھی گناہ نہیں کرتے, انسان بارہا گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے اس سے بھی سمجھے. جب یہ حالت اندر باطن کی ہو, یہ حالت انسان کی ہو, وہ کیا بدگمانی کرے, وہ اسے اپنے عیبوں سے اپنی فکر سے ہی نجات نہیں, وہ کیا دوسرے پہ بدبری نظر ڈالے یا بدگمانی کرے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں اس چیز کے بارے میں, اس سے اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایک بار یہی تہمت لگی بدگمانی کی بیس پہ. لمبا واقعہ ہے, ان شارٹ بات سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوا وہ میں مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں, کہ سفر میں تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں کرائے حاجت کے لیے, دور گئیں, پیچھے سے قافلہ چل پڑا, کیونکہ ان کا ویٹ کم تھا تو لوگ وہ جنہوں نے ان کے خیمے کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھنا تھا وہ سمجھے اندر ہی ہیں, لیکن نہیں تھی, اور قافلہ آگے چل پڑا, وہ پیچھے رہ گئی. انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا, انہیں پتہ چلا جب کہ قافلہ چلا گیا ہے تو انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کیسا کرتے ہیں کہ بجائے کہ میں ادھر تک گھوموں کوئی نہ کوئی پیچھے آئے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و سنت تھی کہ کسی شخص کو پیچھے بھیجتے تھے کہ جو مال رہ جائے گر جائے اس کو جا کے لے آؤ, تو وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ قافلے سے مل جاؤں گی, یہ ان کا ڈیسیژن ہیں, تو وہاں بیٹھ. اب وہ شخص جب آئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کو ساتھ لے گا, جب وہ آتا دیکھا تو منافقین نے بدگمانی کی کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے پیچھے رہی تھی اس شخص کے لیے. اب یہ بدگمانی وداؤٹ ایویڈینس, اب جب یہ بدگمانی کی اس نے دوسرے کو بتایا, اس نے اگر آگے بتایا ہوتے ہوتے منافقین میں پھیلی جو ظاہر میں مسلمان تھے حقیقت میں نہیں تھے, اور یہ مومنین تک بھی بات پہنچی, اور مومنین میں سے کچھ لوگوں نے بھی اس بدگمانی کا حصہ بن گئے کہ ہاں کیوں نہیں پیچھے, اور اتنی جب بات پھیل جاتی ہے تو کئی بار جھوٹ بھی سچ لگنے لگ جاتا ہے, اور یہی ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفرنگ سے گزرے, لوگوں میں باتیں مشہور ہو رہی ہیں, تو ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد آیات اتاری اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے, کیونکہ وہ دو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں لیکن کوئی اور ایویڈنس صحیح نہیں, کوئی گواہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے بدگمانی, کیونکہ یہ اس کی بیسس بن گئی, اور اس کی جڑ قیامت تک ختم ہو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کہ جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تم ہی میں سے ایک جماعت ہے, تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں. ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا اور جتنا اٹھایا, اس کا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے. تو پہلی چیز اللہ نے کہا کہ تم ہی لوگوں میں سے مومنین ایک جماعت ہے جس نے اس بدگمانی کو جنم دیا, اس کو پھیلایا. لیکن پوزیٹو تھنکنگ اللہ تعالیٰ کی, کہ اتنے بڑے ایویڈنس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شر نہیں ہے, اس سے تمہیں نقصان نہیں, اس سے بہت فائدے کی چیزیں ہیں. اور وہ کیا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ کتنا بڑا گناہ ہے بدگمانی اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ایویڈنس اور اتنے بڑے واقعے کو بھی کہا کہ یہ شر نہیں ہے بلکہ اس میں خیر ہے. اور آگے کہا کہ لولا اس سمے اتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افکم مبین. کیوں نہ جب تم میں سے تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر اچھا خیال اور کہا ہوتا کہ یہ سری گمراہی ہے طوفان ہے. تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ کیوں نہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, کہ ظن خیر کیوں نہیں کیا, اچھا گمان کیوں نہیں کیا کہ اتنے جو خیالات آ رہے تھے تو اس میں اچھا خیال کرتے بجائے کہ سب سے برا خیال تم نے اٹھا کر اپنے ذہن میں جمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سختی کا انداز اپنایا کہ لو لا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. کیوں نہ لائے وہ اس بات پہ چار شاہد گواہ کہ جب نہ لائے گواہ تو وہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. تو یہ انسان سوچے کہ جب وہ دوسرے مومن پہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, یہ بدگمان ہوتا ہے کسی بھی بارے میں, تو گواہ لائے, اللہ قیامت دن لائے پوچھے گا کہ گواہ لے کے آؤ میرے پاس, تمہارے پاس کیا اس کا ایویڈنس تھا کہ تم نے اس کو بدگمانی کی, اور اگر نہیں تم جھوٹوں میں شامل ہو اور سزا کے حقدار ہو. اور پھر اللہ نے کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اب گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی اس دنیا اور آخرت میں تو تم میں سخت عذاب آ چکا ہوتا. اور یہاں پہ بھی اللہ کا وہ غصہ اور وہ بات ختم نہ ہوئی, اس تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں, اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات, اور یہ اللہ کی ہاں بہت بڑی بات. تو ہم ہر برے گمان کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ کی بڑی بات ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ایک مومن پہ ایک تہمت لگ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اس کو سوچا کہ اس نے یہ کیا حالانکہ تمہارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہوتا, تم کیوں نہیں اس کو اچھا گمان کرتے. اللہ نے کہا یہ تم ہلکی باتیں سمجھتے ہو, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. اور پھر اللہ تعالی نے آخر میں اس طرح سے بات کی کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے, کہ آئندہ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ مومنین مومن سے بدزن ہو جائے, یہ کبھی نہ ہوا, ابدا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کی پریکٹس کرے کہ اس عذاب سے نکلے. چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر وقت کی باتیں, دوسرے میں برے گمان کی بیسس پہ ہم اس سے رشتہ توڑے ہوتے ہیں, ناطا توڑے ہوتے ہیں, اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا. وہ کئی وقت گواہ اپنی صفائی بھی پیش کرتا ہے, کہتے نہیں تم نے کیا ہے, تمہارا مقصد یہ تھا, تم یہ کرنا چاہتے تھے, ود آؤٹ ایویڈنس ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ گھروں میں کئی بار عام ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں بہت اہم, اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ اس کو اپنے ذہن سے نکالے اور سوچے کہ جو ذہن میں تھاٹ پروسیس چل رہا ہے تو کبھی نیگیٹو چیز کو نہ اٹھائے. یہ خلاصہ ہے صحیح بات, ہمیشہ پازیٹو اسپیکٹ کو اٹھانے کی عادت ڈالا, اس کو اپنے اوپر حاوی کر. ایک اور چیز جو شریعت کے اندر ملتی ہے سوچ کے حوالے سے وہ ہے نیت. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت اسی خیال کو کہتے ہیں جو کہ عمل پیدا کرتی ہے. جس طرح بتایا کہ ہر ایکٹ سے پہلے خیال آتا ہے اس کو کرنے کا, وہ جو خیال آتا ہے وہی نیت ہوتی ہے. اب وہ خیال کیا تھا کہ جس نے مجبور کر دیا اس کام کو کرنے میں. مثال کے طور پہ خیال آیا کہ وہ نماز پڑھ رہا, اب میں پڑھنے لگ گیا, لیکن میں خیال کے ساتھ ایک چیز اٹیچ بھی ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. وہ جو کیوں کر رہا ہوں وہ نیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اس کی خالص نیت ہے کہ میں نماز کا وقت ہے, مجھ پہ فرض ہے, مجھے پڑھنی چاہیے, وہ پڑھ رہا ہے, ایک نیت ہے. دوسرے کی نیت ہے کہیں گیا ہوا ہے, کہیں پہ فنکشن ہے, لوگ نماز پڑھنے شروع ہو گئے, سب بچ گئی, اب وہ کہہ رہے کہ میں نہیں پڑھوں گا, لوگ مجھے برا سمجھیں گے, اس راہ شامل ہو گئے. اب اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھی, اس کی یہ بھی تھی کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میں ڈیفیم ہوں گا, مجھے لوگ برا سمجھیں گے. تو یہ کام تو وہی کر رہا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے. تو جو انسان کو ایکٹ پہ مجبور کرتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی, وہ نیت ہوتی ہے. اب یہ پریکٹس کرنا کہ اپنی اس ارادے کو, اس خیال کو بھی اٹیچ اچھا بنا دینا, اس پہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یا جو بھی ہم سارا دن کام کرتے ہیں, میں آفس جاتا ہوں, میں گھر آتا ہوں, میں بیوی بچوں سے بات کرتا ہوں, ہر کام کی میری نیت کیا ہوتی ہے, میں کیوں کر رہا ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں بس ایسے روٹین میں کر رہا ہوتا ہوں. تو روٹین میں کرنا ایک ہے کہ بری نیت سے کرنا, بری نیت سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نیت ہے کوئی بھی, تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی, اس لیے اس کو بری کہا جا رہا ہے. ایک ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا, تو وہ ایک پازیٹو اور اچھی نیت ہے, اس کا اللہ قبول کر کے اس کا اجر دیتے ہیں. ایک ہے وداؤٹ نیت کرنا, یہ سوچنا کہ میرے روٹین میں کام کر رہا ہوں, اب اس کا نہ سواد ہے نہ اس کا عذاب. وہ ہماری روٹین لائف ہوتی ہے جو ہم صبح سے شام تک گزار رہے ہوتے ہیں. کہ صبح آفس جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, بزنس پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں, پھر ہم روٹین لائف جو گزار رہے ہیں, دوسرے کام, گھر آنا, کھانا پینا. اب یہ ہم عام طور پہ کوئی نیت نہیں ہوتی, بس کھانا آیا رکھا, کھانا شروع کر دیا, آفس جانے کا ٹائم ہے, آفس جا رہے ہیں. اب ان چیزوں کو نیت میں کنورٹ کر لینا, اچھی نیت کہ آفس اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ رزق کے حلال کمانا عبادت ہے, رزق کماؤں گا, جسم پلے گا, اور میں اس کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے قرب کے لیے استعمال کروں گا. تو اب وہ 20 وہ جو بھی 8-10 گھنٹے وہاں پہ کام کرے گا, بے شک وہ دنیا کے کام کر رہا ہے, وہ سارے کام دنیا کے ہیں, لیکن وہ سارا دین بنے گا, اللہ سب پہ اجر دے رہے ہوں. پھر وہ گھر آئے گا, کھانا کھانا ہے, تو پھر یہ نیت کرے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں, قوت ملے گی, قوت ملے گی تو جسم جو سواری ہے, جس پہ روح سوار ہے, جس سواری نے اللہ تک پہنچانا ہے, تو اس کو قوت پہنچانی ہے تاکہ وہ پہنچائے. تو کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کو قوت ملے. اب اس نیت سے اس کو کھانا کھانے پہ بھی اجر مل رہا ہے, وہی کام. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا کوئی کام یا کوئی زندگی کا حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کی طرف نہ بڑھ رہا ہو اس کی, یا دوسرے لفظوں میں دنیا ہوتی کوئی نہیں, وہ سارا کا سارا 24 گھنٹے دین ہوتا ہے, کیونکہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ہر چیز. اگر وہ نیت پہ محنت کر رہے ہیں تو وہ ہر وقت اللہ کے قریب ہو رہا ہے. اس 24 آورز میں وہ سو رہا ہے تو اس نیت سے کہ میرے جسم کو تقویت ملے گی, سو کے اٹھوں گا, فریش ہو کے پھر وہ قوت سے کام کروں گا, نہیں سوؤں گا تو تھکاوٹ آئے گی, کام کچھ نہیں کر سکوں گا, تو یہ نیت لے کے سوئے گا, سونا عبادت بن جائے گی. اور ایک دوسرا شخص ہے اور اس پہ محنت کی جاتی ہے, لیکن ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہے, ہر ایک کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے, زندگی تھوڑی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اسی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے, دوسرا شخص اتنا نہیں ہو سکتا. یہ جو گریڈنگ اللہ نے رکھی ہیں کہ یہ انبیاء ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صالحین ہیں, وہ کس طرح ہوئی گریڈنگ؟ سب کے اوپر 24 آورز ہیں, سب مسلمان. وہ اسی بیسس پہ ہوتی ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں, نیک اعمال میں اخلاص کتنا ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے, یہی کہ خالصتاً اللہ کے لیے کتنا کیا گیا ہے اور دوسری چیزوں کو کتنا نکالا گیا ہے, اس بیسس پہ درجے میں بلند ہو جاتے ہیں. کہ دو شخص اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی صف میں, اب ایک شخص کی نماز بہت اسے اوپر لے کے جا رہی ہے اللہ کے قریب, اور دوسرے شخص کی اتنی نہیں لے کے جا رہی, اتنا ٹائم دیا اتنے اسی امام کے پیچھے پڑی, سارا کچھ وہی ہے, لیکن اس کو اس کی اس کوالٹی آف نماز پہ, یہ کوالٹی جس کو خشوع ہم نے کہا وہ اور اس کا اخلاص, یعنی کہ نیت پہ جو اس نے محنت کی کہ نیت میں کیوں کر رہا ہوں عمل, ان دو بیسس پہ وہ اس پہ اللہ کے زیادہ مقبول کر دیا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ ان کی نیت بہت خالص تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بتایا امت کو کہ تم زیادہ صدقہ دو وہ تھوڑا سا دیں وہ آگے ہیں تم سے, کیونکہ وہ جو تھوڑا سا انہوں نے دیا اس کو اس نیت نے وزنی کر دیا, نیت نے ان کو تم سے آگے بڑھا دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر, اسی لیے اس کو کہا گیا کہ کئی بار ہوتا ہے کہ نیت ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ ایک شخص کہ کئی لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے جنگ کے اندر معذور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, لیکن وہ اللہ کے ہاں ویسے ہی اجر پا رہے ہیں گھروں میں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت خالص. تو عمل نہیں ہے, نیت ہے, لیکن وہ اس کو وہ درجہ دے رہی ہے. اس لیے کہا کہ نیت مومن کی عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے, کہ اس کو کئی بار وہ درجہ دے دیتی ہے جو عمل اس میں شامل بھی نہیں ہوتا. اگلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو سوچے ہیں ان پہ گناہوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں. اب یہ ایک وشے سرکل سا ہے کہ گناہوں کے اثرات سوچ پہ اور سوچ کی وجہ سے گناہ, گناہوں کے اثرات سوچ پہ اور سوچ کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے غافل ہوتا ہے تو ایک شیطان کو اللہ کہتے ہیں میں اس کا ساتھی بنا رہتا ہوں. اب جب اللہ تعالی شیطان کو مسلط کر دے انسان پہ کون اس سے بچ سکتا ہے, تو اس کے غصے پہ انسان مساوس پڑ جاتے ہیں کہ شیطان کا اور کوئی زور نہیں چلتا انسان میں سوائے وسوسہ ڈالا. پھر وسوسے آنے, گندے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ گندے خیالات انسان کو اور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایکٹ کرے گناہوں کو. تو اس لیے گناہ گندے خیالات لاتے ہیں, کیونکہ شیطان مسلط اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے, اور گندے خیالات اور گناہ کراتے ہیں, تو ایک وشے سرکل شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو کیسے توڑنا ہے وہ اللہ کی یاد, کیونکہ اللہ نے کہا وہ من یعشو عن ذکر الرحمن, کہ جو ذکر رحمان سے غافل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو جو اس ذکر میں لگ جائے گا تو وہ سائیکل ٹوٹ جائے گا. اگلی چیز جو قرآن و حدیث میں واضح طور پہ ملتی ہے وہ ہے تفکر. قرآن کہتا ہے, تدبر کہتا ہے, افلا یتدبرون القرآن, کہ یہ تدبر کرنا قرآن میں, تفکر کرنا, یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سال بھر کی عبادت سے ایک لمحے کا تفکر بہتر ہے. سال بھر کی عبادت سے ایک لمحے کا تفکر, تفکر کیا, سوچنا, بیٹھ کے کچھ دیر سوچنا, سوچے تو چل رہی ہیں لیکن کچھ سوچوں کو اپنے پر غالب کرنا, ان کے بارے میں اس کو فوکس کرنا, یہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر میں مشغول تھے, ذات میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ تم اس کی مخلوق میں تو تفکر کرو, اس کی ذات میں نہیں کرو, اس کی تم تاب نہ لا سکو گے, اس کی قدر نہیں پہچان سکو گے. اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے, میں نے عرض کیا آپ تو معصوم ہیں پھر کیوں روتے ہیں, فرمایا کہ میں کیسے نہ روؤں, اللہ تعالی نے مجھ پر یہ آیت اتاری کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر فرمایا کہ اس شخص پہ افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور ان چیزوں میں تفکر نہ کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ روح زمین پر, زمین کے اوپر کوئی اور بھی ہے جو آپ کی مانند آپ کی طرح ہے؟ فرمایا جس کا کلام محض ذکر اور خاموشی فکر, کہ جو بولے تو ذکر اس کی زبان سے نکلے اور جب خاموش ہو تو اس کا سوچ میں ڈوبا ہو اللہ. تو یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نے کل بات کی کہ یہ جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, اس کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جو اس کے بلیفس ہوتے ہیں. جو اس کے بلیفس ہوتے ہیں وہ ایک ان پٹ دیتے ہیں تھاٹ کو, کہ ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, قوت والی ہے, سب کا یہ یقین ہے. لیکن وہ بلیف اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ ڈائریکٹلی انسان پہ انفلوئنس ڈالنا شروع کر دے اس کی تھنکنگ پہ. تو یہ کیسے بڑھتا ہے؟ کہ جب انسان غور کرتا ہے. قرآن کے اندر یہی باتیں ہیں, مختلف انداز میں واقع ذکر ہیں, مختلف باتیں ہیں, وہ پڑھتا جا رہا ہے لیکن ٹھہر کے کبھی سوچے انسان کہ اللہ اس میں مجھے بتانا کیا چاہتے ہیں, کیا چیز کے اندر اتنی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے, کیوں ایک ہدایت کی کتاب میں ایک سٹوری کیوں آتی ہے, اس کے اندر کیا مورل لیسن ہوتا ہے. سو یوسف پوری ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے اے ٹو دی ذکر کر دی. کیوں ذکر کر دی؟ کیا وہ کوئی سٹوری بک ہے؟ نہیں, سٹوری سے یا کسی واقعے سے مقصود جو ہوتا ہے اس میں لیسن لینے ہوتے ہیں. تو وہ کیا لیسن اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ یہ جب یہ رکے بغیر انسان کر سکتا, پڑھ کے آگے چلا گیا نہیں, رکے اور سوچے کہ کیا ہے. جب وہ محنت کرے گا اس چیز سے کیا ہے, تب اس کے ذہن میں نقطے کھلتے جائیں گے کہ اس میں یہ واقعے میں یہ ایک مجھے لیسن دیا گیا, یہ لیسن دیا گیا. جب وہ دیکھے گا کہ اتنا اس پہ بار بار اس کو پڑھے گا تو وہ اس کے بلیف کا حصہ بنے گی اور ہوتے ہوتے اس کی تھاٹ پروسیس کا حصہ بنے گی, پھر اس کے ریئیکشن اور اس کی عمل اس کے مطابق ہونا شروع ہو جائے. یہ وہ شخص پہ کبھی نہیں ہو سکتا جو تفکر نہ کرے. تو اس لیے اتنی بڑی جو کہا کہ سال کی عبادت سے ایک لمحے کا تفکر بہتر ہے, کیونکہ سال کی عبادت تو کئی بار ریا بھی لے آتی ہے. انسان ریاکار بن جاتا ہے, انسان فخر میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے, لیکن تفکر کرنے والا فخر میں نہیں آتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ کیا حال ہے تکبر کرنے والوں کا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے آج بھی چاہتے ہیں, وہ فخر میں نہیں آئے گا. وہ جب نہیں آئے گا تو وہ اس کو لمحے بھر کی اس نے کتنی بڑی مصیبت سے نجات دے دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کی حقیقت کھولتے ہیں. اب یہ ساری باتیں مانتے ہیں ہم روز, کتنے مطلب کئی بار کئی ڈیتھ دیکھتے ہیں, کئی بار ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں لیکن سوچتا ہی نہیں انسان. ایک بار ایک بزرگ یا صحابی غالباً سے کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے, انہوں نے جواب دیا تمہارا جنازہ. وہ اس بات کو مائنڈ کر رہے میرا جنازہ, کہتے اگر مائنڈ کر رہے ہو تو سمجھو میرا جنازہ. سمجھانا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کس کا جنازہ یہ میٹر نہیں کرتی بات سے, یہ سوچو کہ کچھ دنوں بعد میں نے ایسے پڑے ہونا ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہی انسان پہ کھل جائے تو انسان باز آ جائے بہت ساری چیزوں سے. اور یہ بہت ساری حدیث میں ملتی ہیں کہ موت کی یاد جو ہے یہ انسان کو اتنی اصلاح کرتی ہے. موت کی یاد بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے اصلاح کا. جب مجھے پتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, جائز کرو ناجائز کرو, اس کا اینڈ ہے. یہ ہر وقت نہیں ہوگا, اس کی ایک ٹائم پیریڈ ہے. ہاں ابھی مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا, ایک وقت آئے گا کوئی پوچھ لے گا. جب یہ بات کھل گئی وہ وہیں پہ ٹھہرے گا. تو موت کی حقیقت, زندگی کی حقیقت, یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. دنیا کی حقیقت, آخرت کی حقیقت, یعنی کتنی سمپل سی بات ہے اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو آخرت میں. والآخرت خیر ہوا آپ کا, دو باتیں بس کی چھوٹی سی آیت میں کہ مجھے آن ٹیبل بتا دو, ایک پیپر لو یہ بتاؤ, ایک تر ایک چیز عارضی ہو اور کم ہو, اور دوسری جب باقی چیز رہنے والی چیز ہو, ہمیشہ رہنے والی چیز ہو, اور ہو بھی وہ اس سے کئی گنا زیادہ, تو مجھے عقل کی بنا پر بتاؤ کہ کس پہ تمہارا ڈیسیژن جانا چاہیے. تو ہر بندہ عقلی طور پہ یہ کہے گا کہ جو باقی ہے جو ہمیشہ رہے گی جو بڑی ہے اسی پہ اس کے مطابق ڈیسیژنز ہونے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس میں بالکل کرتے ہی نہیں ہو, حقیقی زندگی کے اندر تمہارا رد عمل بالکل آپریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے شکوے کرتے ہیں انسان, اور یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں. لیکن جو تدبر و تفکر نہ کرے, سوچے ہی نہ اس بات کو میں کر کیا رہا ہوں, میرے ڈیسیژنز کی کیا کرائیٹیریاز ہیں, میری زندگی گزارنے کی کیا کرائیٹیریاز ہیں, میں کیسے ڈیسیژن کرتے ہوئے سوچتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, میرے تھاٹ کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, یا میں ہر کام کر جاتا ہوں بے شک وہ جائز ہو یا ناجائز ہو, پوچھتا بھی نہیں کسی سے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہے میری ڈیسیژن میکنگ کا حصہ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آگے جا کے اس کا کیا بنے گا. تو یہ تفکر کی یہ سگنیفیکینس ہے. اور اگلی چیز یہ کہ تفکر میں سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے, اللہ کو پانا اس کی تگ و دو ہے, اس کا سفر ہے, یا ایک محبوب نے دوسرے کو پانا ہے, جس طرح اللہ قرآن میں اس کو مختلف انداز میں کہتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو اس طرح کہ جب مرتا ہے ایسا محبوب شخص اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, ارجعی کہ لوٹا میری طرف, آ بھی نہیں لوٹا کہ تو میرے سے کیا تھا میرے پاس تھا, میں تو سراضی تم سرا. تو ایسی جو محبت کے تعلق ہوتے ہیں, اب عقل سے سوچے تفکر کرے کہ وہ کیسے بحال ہوتے ہیں, کیسے آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت یہ فکر انسان کو غالب ہوتی ہے کہ میرے جو جس کے پہنچنا ہے میں نے, وہ کیا مجھ سے چاہتا ہے, اسے کیا پسند ہے کیا نہ پسند ہے. پھر یہ جو سمجھ جاتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ میرے اندر وہ ہے یا نہیں ہے, اور جب نہیں ہوتا اسے فکر لگتی ہے اس کو کیسے گین کروں. جب تک یہ سوچے گا نہیں یہ سارے پروسیس سے نہیں گزرے گا, وہ بس چلتا جا رہا ہے. اسے بھائی زندگی کیا مقصد ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ زندگی میرا مقصد کیا ہے, میں کیا کرنے جا رہا ہوں, بغیر کسی مقصد کی ساری زندگی گزر رہی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں تفکر قرآن پاک میں, وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر محبت کم ہے تو محبت کو پیدا کرو. وہ کیسے کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, جب کسی کی صفات کھلتی ہیں تو صفات پہ غور کرو اللہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو صفات ذکر کی اپنی, خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا, کہ کہہ دو ان سے کہ اگر سمندر یہ سارے سیاہی بن جائیں اور درخت یہ قلم بن جائیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے, اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوگی. اتنی اللہ کی صفات, میں ایک صفت والے پہ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہوں, وہ میرے ذہن سے نہیں اترتا, جو اتنی صفات والا ہے اس کو میں بالکل اس کی طرف توجہ نہیں آتی. اس کا مطلب ہے میں نے کبھی تفکر نہیں کیا, میں نے اس کی ذات اور اس کی صفات کو سوچا ہی نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچو. قرآن کی کتنی آیتیں اس بارے میں, اور جس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روتا رہتا ہوں نماز کے اندر, وہ یہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. پورا اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی نشانیاں ذکر کی. عقل والے تفکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ زمین و آسمان چاند دن رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں, اور وہ عقل والے کون ہیں جو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں, اور اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے, یہ سارا ایک نظام بنایا گیا ہے جس کے اندر سے گزار کے اپنے تک پہنچانا چاہتا. لیکن تفکر کے بغیر یہ حاصل نہیں ہوتا, سوچنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی بڑی سگنیفیکینس قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی. تو یہ ایک امپورٹنٹ جز ہے عقل کا. پھر ایک اور قرآن کے اندر اور احادیث میں ملتا ہے الفاظ شک اور یقین کے, جیسے اللہ رب العزت نے بہت جگہوں پہ یہ بات کہی, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. مفہوم ہے آیت کا کہ ان کو شک ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے اترتا ہے, تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ جو ان سے پہلے کتاب پڑھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہے, اس میں ان کو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. تو شک اور یقین, شک اور حق, یہ اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ یوز کیے. اب ان میں فرق کیا ہے کہ شک میں یہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو, یعنی ایویڈنس ہوتا ہے اس کے پاس, گمان تو ہوتا ہے وداؤٹ ایویڈنس, اس میں ایویڈنس ہوتا ہے لیکن اس میں پورا یقین نہیں ہوتا. 10% 20% یقین ہوتا ہے 100%, جیسے ایک جھوٹا شخص خبر دے, جھوٹا شخص آیا کبھی جھوٹ بولتا ہوں یا مزاق بہت کرتا ہوں, وہ خبر دے کے آ کے وہ بے شک 100% صحیح خبر دے رہا ہوں, لیکن سامنے شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں, تو یہ سے کہتے ہیں شک. لیکن اگر سچا شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا وہ انسان کو خبر دے, فوراً یقین کرتا ہے کہ بالکل اس نے پہلے نہیں جھوٹ بولا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے نبی ہونے کی, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب اللہ کے بارے میں باتیں کی تو ماننے والوں نے مان لیا کہ جو اس نے کبھی اللہ کے لیے جھوٹ نہیں بولا, وہ جس نے کبھی انسانوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے لیے کیوں جھوٹ بولے. تو یہ شک یقین میں کیسے بدلتا ہے کہ جب وہ ایویڈنس پروون ہو جائے, پروف ہو جائے, پروف مل جائے انسان کو ایویڈنس کا کہ وہ 100% یقینی طور پر صحیح ایویڈنس ہے, تو وہ شک یقین میں بدل جاتا ہے. اور وہ بھی تفکر کے بغیر ممکن نہیں, جب تک وہ سوچے گا نہیں اس ساری بات کو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے, تو وہ شک میں پڑا رہے گا. یقین وہ تب بن جائے گا جب وہ غور و فکر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان تو سب کے پاس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا ایمان شک کے لیول پہ ہے. اگر یقین ہوتا, کسی کو موت کا یقین ہو, کسی کو اللہ کے سامنے حاضری کا یقین ہو, وہ کبھی نہیں کرے گا عقل مند انسان. اللہ کہتے ہیں جو تم نہیں اس کو کرتے وہ شک کی بنا پہ, کہ تمہارا شک ابھی جو ایمان ہے وہ شک کے درجے میں, یقین میں نہیں پہنچا. اگر وہ یقین پہ پہنچ جائے گا تم 100% اس کے مطابق فیصلہ کرو. وہ کیسے پہنچے گا وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تفکر کرو. پھر ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے وہم کا, کہ وہم ہو گیا. وہم کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور انسان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز موجود ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بچے کو اگر ڈرایا جائے کافی کہ اندھیرے میں نہ جانا, ادھر نہ جانا, اور اسے کوئی ڈر ڈال دیا جائے کہ ادھر کوئی چیز ہے, اب وہاں کچھ نہیں ہے, لیکن بچہ جب جائے گا وہ ڈرے گا. اب ریئلٹی میں تو کچھ نہیں ہے, یہ وہم اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا. اسی طرح کئی لوگوں کے ذہن میں وہم بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ان کی تھنکنگ تھاٹ پروسیس کی ویکنیس ہوتی ہے کہ وہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے, یعنی فیوچر پہ وہم بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. جیسے کئی کہتے ہیں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, کئی کہتے ہیں مجھے کوئی خوف آ رہی ہے, تو یہ سارے وہم ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تھاٹ پروسیس کی ویکنیس ہوتی ہے کہ وہ فوکس ہی نہیں کر سک رہا, اور بہت سارے امپلس اسے ادھر ادھر سے مل رہے ہیں, یا اس کے پاس سے کوئی ایکسپیرینس ایسے ہیں جو اس کو امپلس دے رہے ہیں, اس کو ایک اسٹیمولس دے رہے ہیں, اور وہ ایک سوچ آ رہی ہے اس کے ذہن میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کے عمل کو مضبوط بنایا جائے, اس سے نکلنے کا. اور قرآن پاک نے وہ واقعہ میں نے کئی بار ذکر کیا کہ جب غزوہ احد کے اندر لڑائی ہوئی اور کہا گیا کہ سامنے ایک فوج ہے, اس سے کیسے لڑو گے منافقین نے کہا, تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا, کہ ان سے کہا گیا لوگ ہیں آگے, ایک جماعت ہے, کیسے لڑو گے, فخشوهم, ان سے ڈرو. انہوں نے یہ کہا, ان کے ایمان اور بڑھ گئے. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما ذالک الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے, وہ وسوسے ڈالتا ہے, وہ اس طرح کے وہم ڈالتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, جن کے یقین پختہ ہوں, جن کے بلیوز پختہ ہوں, تو ان وہموں کو ان پہ اثر نہیں ہوتا. تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ جان لو کہ اللہ کے اولیاء پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, ان کے لاحق ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ان کے اوپر زندگی میں مشکلات نہیں آتی, لیکن ان کے اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے یہ سوچ کا عمل, یقین کا عمل, کہ وہ ان پہ ان کی ساری توجہ اللہ پہ ہوتی ہے. وہ مشکل سے بڑی مشکل سے ٹکرا جاتے ہیں اور ان کا خوف تاری نہیں ہوتا, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ کا ڈر ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کا غم ہر غم کو ختم کر دیتا ہے، آخرت کا غم ہر غم کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک چیز بڑی ہو، ایک کہیں پہ آگ لگ جائے اور ایک شخص کے سر میں درد ہو، وہ درد تو بھول جائے گا، وہ اس آگ سے بچے گا، وہ بڑی چیز سے بچے گا۔ تو جس کو آخرت کی فکریں لاحق ہیں وہ دنیا کی فکروں میں نہیں الجھتے، وہ دنیا کے غموں میں نہیں الجھ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن و حدیث میں تھاٹ پروسیس اس کے متعلق تھیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ان کو حاصل کیسے کیا گیا۔ اس میں پہلی چیز جو کل بتائی تھی کہ یہ سوچنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ کیا چیزیں تھاٹ کو جنریٹ کرتی ہیں اور کیا افیکٹ کرتی ہیں۔ اب انہی کو کنٹرول کرنے سے تھاٹ کنٹرول میں آ جاتی۔ پہلی ان میں سے بڑی چیز یہ ہے آنکھیں اور کانوں کا استعمال، یہ بہت بڑی سورس ہے سوچ کو جنریٹ کرنے کے۔ اگر آنکھوں اور کانوں کا صحیح استعمال ہو، صحیح کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو یہ اس ڈائریکٹلی سوچ کو بھی اثر انداز کرتا ہے، سوچ کو بھی اثر انداز کرتا ہے کہ سوچیں اچھی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ آنکھوں اور کانوں کا استعمال انسان کے قلب پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان پٹس ہیں قلب کے بھی، جو روحانی قلب ہے۔ اگر یہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں تو قلب کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، اگر غلط استعمال ہوتے ہیں تو اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے۔ تو اس کا ڈیول ایکشن ہے، ایک تھاٹ پہ اور ایک قلب پہ۔ اور قلب کے اثرات سوچ پہ ہیں، قلب کے ساتھ سوچ پہ بھی ہیں، ان کے تحت غصے اور نفس بھی ہے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں ساری کہ قلب بادشاہ ہے، اس کے تحت غصہ ہے اور نفس ہے۔ اب یہ نفس اور غصہ بھی فرض ڈال رہے ہیں، افیکٹ ڈال رہے ہیں سوچ پہ۔ تو آنکھوں اور کانوں کے صحیح استعمال سے یہ پورا پاتھ صحیح ہو جاتا ہے کہ وہ قلب کو صحیح اثر دیتا ہے، وہ سوچ کو صحیح اثر دیتا ہے، قلب آگے سے غصے کو اور ڈیزائرز کو صحیح اثر دیتا ہے، وہ صحیح طور پہ سوچ کو استعمال کرتے ہیں، غصے کی سوچیں نہیں آتی، خواہش انسان کی صحیح ہو جاتی ہے، گناہ کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملٹیپل اس کے افیکٹ ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں حکم دیا۔ اب سمجھ میں آتی ہے اس آیت کی کہ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والے سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست کریں، کہ جب اس کا مس یوز ہوتا ہے، نہ محرم کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو پھر سوچ بہک جاتی ہے، مطلب کہ وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ نگاہ جھکانے سے انسان کی وہ سوچ قابو میں رہتی ہے، کیونکہ مقصد کیا، اللہ تک پہنچنا، اللہ سے تعلق جوڑنا۔ تو اگر نگاہ اٹھے گی تو اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، جس پہ نگاہ اٹھی اس سے تعلق جڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب سے تعلق ٹوٹ کے میری طرف جائے، اور سوچ اثر انداز ہوتی ہے آنکھوں کے استعمال سے۔ تو اللہ نے اس پہ ہی لمٹ لگا دی کہ ان مومنین سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، ان عورتوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب اتنا بڑا حکم آئے، اتنی بڑی، اور اس کی بہت ساری احادیث اس کی روایات ملتی ہیں، تو اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے، انسان کی سوچ قابو میں رہتی، ورنہ وسوسے خیالات فوکس نہیں کر سکتا انسان کسی چیز پر۔ اسی طرح جب یہ چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان نیکی کرتا ہے، اس کے ایکسپیرینس بہتر ہوتے ہیں، نیکی کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، گناہ کے ایکسپیرینس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایکسپیرینس سے بہتر ہوتے ہیں، وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں تھاٹ کو۔ یہ بھی ہم کل بات کی تھی کہ انسان کے جو ماضی میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سوچیں ہوتی ہیں، یہ وہم کئی بار ایکسپیرینس بیسڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے گین کی جائیں، تو وہ جو چھ چیزیں بتائی تھی پہلے لیکچر میں کہ استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت، تفکر، اور جو مراقبہ جو آخر میں بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر وقت اللہ کا دھیان، اور نیک لوگوں کی محفل، اور ایک گائیڈ رکھ کے اس کو اس سے گائیڈنس لینا۔ یہ چھ کام شروع میں بتائے تھے کہ اس سے بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ انسان کتنی اصلاح۔ پہلی چیز کیا کہ قرآن سے، تفکر سے بلیف بنتے ہیں، ایک چیز۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ وجہ بن رہے تھے غلط خیالات کے، جس نے ابھی بتایا کہ افیکٹ کرتے ہیں، استغفار سے اللہ سے معافی ملتی ہے، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے انسان کی سوچ پہ۔ درود پاک سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ درود پڑھا کرو کہ اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں اور اس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث پاک میں ہے تم ایک بار درود پڑھو اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں. تو اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو پھر دل صاف ہوتا ہے, قلب صاف ہوتا ہے, تو قلب صاف ہے تو وہ سارا پروسیس آگے سے صحیح ہو جاتا ہے, سوچ صحیح ہو جاتی ہے, تو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرتی ہے. کمپنی سے کیا ہوتا ہے, کمپنی سے یہی بات کہ جس شخص نے محنت کی ہو اپنی سوچ کو بہتر کرنے میں اس کی باتوں سے تفکر کی عادت پڑتی ہے, سوچنے کی عادت پڑتی ہے, غور و فکر کی عادت پڑتی ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بلیف اسٹرانگ ہوتے ہیں. جب ڈسکشن میں بات آتی ہے تو بلیف کو اسٹرانگ کرتی ہے, بلیف تھاٹس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی طرح آنکھوں اور کانوں کا صحیح استعمال ایک یہ ہے کہ آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا, کانوں سے قرآن کو سننا اور اس کی بارے میں ایکسپلینیشنز جو ہیں اس کو سننا, تو یہ سارے استعمال ایک کمپنی کے اندر ہے اور اس سے ساروں سے کتنے ذریعے سے سوچ بہتر ہو رہی ہے. اگلی چیز جو ہے وہ ہے, اسے کہا جاتا ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ڈرائیو ہوا ہے ورڈ رقیب سے. رقیب کہتے ہیں کلوزلی آبزرو کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رقیب ہے تمہارے, علیکم رقیبہ, کہ تمہارے اوپر رقیب ہیں, بڑے کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں. کس چیز کو؟ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں, وہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل اور قلب کو دیکھ رہے ہیں. اب قلب کو جب اللہ تعالیٰ روحانی دیکھ رہے ہیں, اس پہ دیکھ رہے ہیں اس کو, تو انسان بھی اگر اس کو توجہ کر لیں تو دو جب رقیب بن جائیں, دونوں فوکس کر لیں, تو اس کو عربک کے اندر مراقبہ کہتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مشائخ نے بتایا کہ مراقبہ کرو اس سے اللہ قرب ملتا ہے, تعلق ملتا ہے, اس کی کیا لاجک ہے؟ بیسس اس کی یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واذکر اسم ربک, اللہ کے نام کا ذکر کرو. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ, ذاتی نام. کچھ صفاتی نام ہے, یہ اللہ کا ذاتی نام. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا واذکر ربک فی نفسک, کہ اللہ کو یاد کرو اپنے دل کے اندر. اب دل کے اندر اللہ کے نام کو یاد کرنا. تیسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا وتبارک اسم ربک, کہ برکت والا ہے اللہ کا نام. تو مطلب یہ کہ جب قلب کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس سے نورانیت آ جاتی ہے. یہ جو انسان کی شہوت, غصہ, کینہ, حسد, بغض, تکبر, یہ روحانی بیماریاں اس ذکر کی برکت سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ دل پہ بھی رنگ لگ جاتا ہے اور اس کا علاج اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. اب اس کو صاف کیسے کرے؟ قلب گندا ہو گیا ان ساری آلائشوں سے, اس کو صاف کیسے کرے؟ وہ اللہ کے ذکر سے. اب قلب کے اندر اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ تو حدیث پاک ملتی ہے, وہ ذکر کی تھی پہلے لیکچر میں, کہ ایک ہوتا ہے لسانی ذکر, زبان سے ذکر, اور ایک ہوتا ہے دل سے ذکر. اور اللہ تعالی حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان محفل میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں, جب کوئی دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ قلبی ذکر جو ہوتا ہے اس سے قلب صاف ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے, یہ کوئی اونلی طریقہ نہیں ہے, یہ ون آف دا ویز, ایک طریقہ ہے جس سے انسان کا قلب صاف ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ قلب کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے, اور وہ جب قلب پیوریفائی ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, تو اس سے سارا سوچیں بھی صاف ہوتی ہیں, انسان کی شہوت, انسان کا غصہ, ڈیزائر, یہ ساری پاک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فوکسنگ پاور بڑھتی ہے. کیونکہ فوکسنگ پاور اور کانسنٹریشن پاور کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ سوچیں ہیں, ان میں سے ایک سوچ کو لو کے اس کو ایمپلیفائی کر دو, اس کو بڑھا دو, اس کو فوکس کر دو. اس کا کیا طریقہ ہے کہ سوچ کو ایک ڈائریکشن دو, اس کو ایک فوکس دو کہ یہاں تم نے فوکس کرنا ہے اور اس پہ توجہ لے کے جانا ہے. تو قلب پہ جو فوکس کرتا ہے انسان, آنکھیں بند کر کے اس پہ توجہ لے کے جاتا ہے, تو وہ اس کے ذہن کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کیسے کانسنٹریٹ کرے. تو کانسنٹریشن پاور اور اس کی فوکسنگ پاور بڑھ جاتی ہے انسان کی. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تو ان سارے فائدوں سے الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے. اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے. کہ سوچ پاک ہوتی ہے، قلب پاک ہوتا ہے، تو غصہ قابو میں رہتا ہے، شہوت قابو میں رہتی ہے، اور ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو مل جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتے، انسان اندر سے صاف ہو جاتا ہے، غصہ نہیں آتا، تکبر نہیں ہوتا. اور اس سارے کا مقصد ہے یقین، اور ایک خاص کیفیت قلبی یقین ہوتا ہے، اس پہ ڈگمگانا نہیں ہوتا، شک و شبہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی صفات واضح ہو جاتی ہیں کہ ایسا ہی اللہ کا نام، ایسی برکتیں اس کی. وہ اچھا یہ بات ایکسپلین کرنے کی نہیں، یہ فیل کرنے کی. جو شخص اس قلبی ذکر کو باقاعدگی سے کرتا ہے وہ خود کہتا ہے. مشائخ نے یہ ہمیں ایک پیٹنٹ نسخہ دے دیا ہے، اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں. کتنے لوگوں کو تو میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ یہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. کچھ دنوں کے اندر انسان فیل کرتا ہے کہ میرے دل کی نورانیت بڑھ گئی، میرا غصہ قابو میں آنے لگ گیا، میری شہوت میرے کنٹرول میں آ گئی ہے، میرا تعلق، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. محبت وہ فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، وہ ہم نے فیل ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی جگہ کہتے ہیں وتبارک اسم ربک، کتنی آئے قرآن کی صورتیں شروع اس سے ہوتی ہیں کہ اللہ کا نام برکت والا ہے. وہ کیا برکتیں ہیں، وہ کیا اس کے اندر راز چھپے ہوئے، وہ کر کے انسان کو فیل ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ایک ورڈ دے دیا جاتا ہے کہ اس کو یقین حاصل ہو گیا. اس کو کئی ٹیکنیکل ورڈ بک میں ہوتا ہے کہ نسبت حاصل ہو گئی، ایک اللہ سے تعلق حاصل ہو گیا. جو بات کی جاتی ہے اللہ کے تعلق کی، وہ ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر آہستہ آہستہ. کئی جگہ یوز ہوتے یاداشت، کہ ہر وقت اللہ کی یاد غالب رہتی ہے، کہ ہر وقت اللہ کا خیال رہتا ہے. جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی کہ 24 آورز اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس میں وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ اس میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، اس میں وہ سو بھی رہے. اللہ کہتے ہیں ہر وقت وہ اللہ کی یاد ہے. کیسے پاسبل؟ یہ قلبی طور پر پاسبل ہے. زبان سے انسان رک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہر وقت. اس میں سیاسی فیصلے، اس میں جنگی فیصلے، اس میں ساری چیزیں شامل تھیں. وہ ہر وقت اللہ کی یاد، وہ قلبی یاد ہوتی، وہ قلب کے اندر یقین ہوتا تھا. تو اس کو ایک بڑے اچھے پیراگراف میں اس بات کو، اور حدیث پاک میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے سوا اور امتوں نے گویا فجر سے زہر تک کا وقت کیا، بعض نے زہر سے عصر تک کا کام کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے مغرب تک کا کام کیا، لیکن اجر و ثواب اس امت کو اوروں کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا. تو کہا کہ ایگزامپل دی کہ فجر سے زہر کا ٹائم بہت ہے، زہر سے عصر بھی ٹائم زیادہ ہوتا ہے، عصر سے مغرب بہت کم ہوتا ہے. تو ایگزامپل دے کے یہ بتایا کہ دیکھو جیسے اس امت کو ٹائم کم ملتا ہے، عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ان کا اجر دگنا ہوگا. تو علماء نے یہی کہا کہ انسان کا جو قلبی یہ کیفیت اور ذکر ہر وقت رکھنا یا یقین ہونا، یہ ایمپلیفائی کر دیتی ہے اور بڑھا دیتی ہے اس کے ثواب کو. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک پیراگراف لکھا، انہوں نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. تو پہلی بات انہوں نے لکھی کہ تین اصلیں ہیں. پہلی اصل یا ریالٹی کیا ہے کہ اعمال خیر، اچھے اعمال، مثلا نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ سے ذریعے سے یقین پیدا کرنا، تفکر کے ذریعے سے یقین پیدا ہونا. یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب مسلمان اپنی اپنی استعداد کے نیکی کرتے ہیں، مگر ان کو یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، کہ ہر بندے کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا. اور ان اعمال کے ساتھ تین باتیں اور ملائی جائیں تو یقین پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اخلاص، اعمال خیر کی زیادتی، اور تیسرے ان اعمال کی کیفیت خاصہ، یعنی خاص کیفیت جیسے خشوع وغیرہ. تو یہ تو پہلی چیز. دوسری چیز کہ یقین کے سے مقامات پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. وہ یقین سے مقامات پیدا ہوتے ہیں. کیا مقامات؟ جیسے توبہ، زہد، صبر، شکر، رجا، خوف، توکل. مقامات کیا ہوتے ہیں؟ کہ ایک ہوتا ہے حال، یعنی کہ قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ. ایک پہ مصیبت آئی، اس نے صبر کر لیا، یہ اس پہ حال ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم اگر مصیبت آئے وہ صبر نہیں کر سکتا، کر سکا تو کہیں گے یہ اس پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس پہ سٹیبلٹی نہیں ہے. ایک وقت آئے، ایک نے نگاہیں جھکا لی، لیکن دوسری دفعہ وہ قابو نہیں کر سکا، تو اس پہ کنٹینیوٹی نہیں ہے، اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اسے مقام حاصل ہو گیا. ادر وائز وہ حال ہے، وہ کنڈیشن ہے، لیکن وہ حال ہو، وہ اسٹیٹ ہو، وہ مقام ہو ایک، وہ تو کہیں گے جب سٹیبل ہو انسان اس کو. اب رمضان آئے گا نیکی بہت سارے لوگوں کا جذبہ اور حال آئے گا, لیکن رمضان کے جاتے وہ حال ختم ہو جاتا, یہ کم پڑ جاتا. تو یہ مقام اور سٹیبلٹی والا حاصل کرنا تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے یقین کے بعد. اور اس کی وجہ سے اعتماد چیزوں پہ نہیں رہتا, ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العزت کو دیکھتا ہے. اور پھر اس کا کہ تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ جب یقین کسی پر طاری ہوتا ہے تو وہ جو کچھ کہتا یا کرتا ہے یقین سے کہتا اور کرتا ہے, اور یہ مقامات یہ سارے اس کے سینے سے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ایکچولی ایم ہے, اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا یہ پروسیس بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ جو قلبی ذکر ہے یہ اس اسٹیٹ پہ لے جاتا ہے. یہ ساری راستے کی چیزیں ہیں کہ سوچ قابو میں آ جائے, یہ ساری راستے سٹیپس ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس سے بھی آگے جانا ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کنٹینیوس اللہ کی یاد میں اللہ کو فوکس رکھے ہوتا ہے, اسے کوئی چیز اللہ سے ڈسٹریکٹ نہیں کرتی, کنٹینیوس سٹیبلٹی اسے حاصل ہو جاتی. یہ ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے, اسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ یہ پکا مومن ہے, یہ سچا مومن ہے, اسے کوئی چیز نہیں ہلاتی. جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استقامت, ثم استقام, استقامت والے جمے رہتے ہیں اس پہ. یہ نہیں کہ حالات آ گئے ادھر اٹریکشن ادھر چلے گئے, ادھر ڈسٹریکشن ادھر چلے گئے, کوئی حال آ گیا تو اس کو تاریخ کر لیا, نہیں, ایک سٹیبل پرسنالٹی. تو یہ قلبی ذکر کے کچھ فائدے ذکر کیے. اس کے علاوہ سوچ کو قابو کرنے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں. جیسے سوچ ہمیشہ بتائے کسی فوکس پہ کرتی, کوئی اسے فوکس دے دیا جائے پھر اس پہ سوچنا شروع کرے, تو قلب ایک فوکس ہے اس پہ سوچے تو ایک پار ملتی ہے انسان کے ذہن. دوسرا سوچ کو جو ہیلپ فل ہوتی ہے وہ سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے کہ اسے آئیڈیل, اس کو کہ ایکچوئل ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہے, تو سوچ پھر اس کو فوکس کرنا آسان ہو جاتا. اسی لیے نیک لوگوں کے قصے پڑھنا یہ اس کی یعنی ترغیب دی جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک پرسنالٹی مل جاتی ہے کہ انہوں نے واقعی ایسا کیا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ قابو میں نہیں آتی, غم آیا کوئی مصیبت آئی وہ انسان بھلانا چاہتا ہے, کوئی گناہ کرتی ہے اس کو بھلانا چاہتا ہے, وہ بار 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 وہ امپلس آ رہی ہے. تو اس وقت کیا کرے, وقتی طور پہ لانگ ٹرم تو یہی اصول ہے جو بتا دیے کہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے, لیکن وقتی طور پہ کہ وہ غالب نہ آ جائے, انسان گناہ نہ کر بیٹھے, کوئی ناشکریہ کلمہ نہ کر بیٹھے, اس کے مختلف طریقے کتابوں میں سائیکالوجسٹ نے لکھے ہیں. جیسے ایک ہے کہ زور زور سے کاؤنٹنگ شروع کر دینا, ہوتا یہ ہے کہ جب زور سے کرتا ہے تو سوچ ڈائیورٹ ہوتی ہے, تو وہ جو کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے سوچ کا وہ رک جاتا. ایک یہ طریقہ, کئیوں نے کہا کہ اپنے آپ کو تھوڑا پنچ کرے, یہ ربر بینڈ رسٹ پہ باندھے اس کو کرے تاکہ پین کی طرف سوچ چلی جائے اور وہ سوچ ختم ہو جائے, یا کہا کہ اسٹاپ کہے, اونچی آواز میں کہے اسٹاپ, تو اس سے سوچ اٹھتی ہے. یہ وقتی طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے. پھر دوسروں سے مشورہ کرنا, یہ جو کہا کہ کسی کو گائیڈ اپنا رکھ لے یہ بہتر ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک سے نہیں شیئر کر سکتا اپنی بات. کئی باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے سیکرٹس ہوتے ہیں, گناہ کر بیٹھا اب پتہ نہیں کیسے وے آؤٹ ہے. تو یہ اس لیے کہ ایک ایسا بااعتماد شخص جو کہ دیندار ہو اور باعمل ہو اور علم والا ہو تو اس کو رکھے راہبر, اور ظاہری بات وہ علم اور عمل والا ہوگا تو وہ سیکرٹ رکھے گا, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ باتیں یہ مشورے امانت ہوتے ہیں, امانت میں خیانت جائز نہیں, تو ان کی سیکریسی وہ ساری عمر رکھتے ہیں. تو ایسے بااعتماد شخص سے مشورہ کرنا, ان کو اپنی باتیں زندگی کی بتا دینا, یہ اس سے انسان کا ذہن ہلکا ہو جاتا. ہر ایک شخص سے شیئر کرنا صحیح بات نہیں ہے کہ ہر شخص سے اپنے دوست سے کر لی یا کسی سے بھی کر لی, نہیں, ایسا بندہ ڈھونڈے جو جس میں یہ کوالٹیز ہوں. اور اسی طرح پھر لائف کو آرگنائز کرنا, مطلب یہ کہ کئی بار سوچیں چل رہی ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں, ان کو آرگنائز کرنا کہ ان کو ایک پیپر پہ لے آئے, ان کو ٹو ڈو لسٹ بنا لے یا کچھ کر لے. اور یہ کئی اللہ والوں کا طریقہ ہوتا تھا, وہ ہر وقت جیب میں ڈائری یا کاغذ قلم رکھتے, کیوں, اور چلتے چلتے اچانک کچھ لکھنا شروع کر دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں, چلتے چلتے جا رہے ہو کر لکھنا شروع کر دیتے. کہتے ہوتا یہ کہ خیال آتا ہے, فار ایگزامپل میں کوئی بک لکھ رہا ہوں تو علمی نقطہ کوئی آ گیا, کچھ بعد میں ذہن میں بات آ گئی کہ یہ بھی اس میں لکھی جا سکتی, اور وہ ذہن میں چلتی رہتی ہے, اور فکر یہ ہوتی ہے کہ بھول نہ جائے. تو کہتے ذہن اللہ کی طرف سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، جو میں ساری توجہ اللہ کی طرف رکھ لی تھی اب ڈسٹریکشن آ گئی، تو میں اس کو حل یہ نکالتا ہوں کہ سامنے قلم کاغذ رکھ کے اسے لکھ لیتا ہوں، وہ سیو ہوگی، اب ذہن فارغ، اب پھر اس طرف فوکس کر. تو اس طرح آرگنائز رکھنا، الجھائے نہ رکھنا ذہن، اور ڈیسیژن میکنگ جو مشکل ہو وہ اس کی بھی خیر علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ طریقہ ہے، لیکن ایک اس میں عمل یہ ہے کہ آپشنز بہت ساری نا اپنے سامنے رکھ لیں، پھر مشکل ہو جائے گی. ان آپشنز کو لمٹ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے 10-15 آپشن ہیں، ان میں سے 5 بیسٹ کون سے، باقی چھوڑو، پھر 5 میں سے ایک دکھنے لیں. جب ملٹیپل آپشن ہوتی ہیں تو کنفیوز اسی ہیں. تو یہ مختلف انداز ہیں اپنی سوچ کو ہینڈل کرنے کے. اور جو وہم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اف ہوتے ہیں، اگر یہ ہو گیا، اگر ایسا ہوا، اگر. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ نے لکھا کہ اگر کا ورڈ آ گیا تو کہو یہ نہیں ہو، اگر کو نکال دو اپنے ذہن، ورنہ وہ اگر تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. جو حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تمہیں کہے گا کہ اگر ایسا کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسے کہو کہ جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، بس ختم. اگر کو نکالو اپنے ذہن سے، اگر نہیں کیا تو یہ شیطان تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. اور اگلی چیز جو بارہا میں نے مختلف انداز سے کہی کہ ماضی اور مستقبل کو بھول جائے، حال میں زندگی گزارے. انسان ماضی اور مستقبل کی سوچوں میں الجھا رہتا ہے، اسے اتنی سوچیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہو جائے اور یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہو جائے اور یہ کیوں ہوا، اور اس میں ہی ہر وقت الجھا رہتا ہے. تو اس کو سمپلیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پریزنٹ میں زندگی گزارے، جو ہو گیا اس کو بھول جائے، وہ نکل چکی، گناہ ہوا توبہ کر کے ختم کر دے، اور فیوچر میں اللہ کے حوالے کرے، اپنی پلاننگ کرے اور اللہ کے حوالے کرے. اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو فوکس نہیں ہوتی، خیالات آتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ خیالات آئیں گے، کیونکہ ابھی تھاٹ پروسیس کی پریکٹس نہیں ہوئی کس جگہ فوکس کرنے، تو وہ کوئی نئی چیز نہیں، ہر شخص کے ساتھ جو پہلے دن بیٹھتا ہے یا جو کرتا ہے اسے آتے ہیں، لیکن گریجولی ود ان فیو منتھس یا فیو ڈیز ہی انسان فرق محسوس کرتا ہے. پہلے 100 خیال آئے، وہ 99 ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، 100% انسان فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے کل پہ اور اللہ کی طرف، اور پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ گھنٹوں میں بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں فکر مند نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی نہ ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں اپنی، اگر آنکھیں بند کر کے نہیں ہو رہا تو کم از کم اپنی یہ پریکٹس کر لے کہ کسی چیز کو کوئی نشان لگا لے، فار ایگزامپل ایک پیپر میں، اور سوچے کہ میں نے 1-5 منٹ اس کو دیکھنا ہے بالکل پوری توجہ سے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ عادت ہوگی فوکس کرنے کی. تو یہ ایک طریقہ ہے، تو جب وہ تھوڑا سا ہو جائے پھر آنکھیں بند کر کے اس چیز کو، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑ، اس سے کانسنٹریشن پاور تو مل گئی، لیکن اللہ سے تعلق حاصل کرنا حقیقی مقصد ہے. جتنے فائدے وہ گنائے کہ کل بھی ذکر کیے ہیں، وہ حاصل کرنے مقصد ہے. اور پازیٹو سوچنا، یہ اس کو اپنی عادت بنانا، پازیٹو سوچو، ساری زندگی اپنا انالیسس کرے، کیونکہ یہ زندگی آسان کرنے کا آسان ترین نقصہ ہے کہ ہمیشہ مثبت سوچے. جب اچھا اس کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب غصہ ہے یا جب انسان مایوسی فیل کرے یا پریشانی فیل کرے، فوراً یہ دیکھے کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے. یہ اصول کی بات ہے، مجھے تھوڑی پریشانی شروع ہو گئی کسی بھی معاملے میں، بزنس میں، کسی بھی چیز میں، مالی جو جسمانی کوئی بھی پریشانی ہے، بچوں کے بارے میں، کسی بھی، اسی وقت سوچے تو انسان نیگیٹو سوچ رہا ہوگا کہ یہ نہ ہو جائے، ایسا ہو گیا، کیوں ایسا سوچ رہا، یہ سوچے کہ اس سے اچھا ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے. اور جب غصہ آئے تو دیکھے کوئی نہ کوئی نیگیٹو فیکٹر ہوگا کہ انسان بدگمانی کر رہا ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا، جتنی وہ واقعات گزرے سارے پازیٹو پوائنٹ. تو سوچے کہ غصہ آیا، مایوسی ہوئی، پریشانی ہوئی، اس کے پیچھے نیگیٹو فیکٹر، فوراً محسوس کر کے پازیٹو کی طرف سوچ لے کے جائے، وہ وہیں پہ منیمائز ہو جائے گا. اور جو آخری لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم از کم نیت کرے. یہ ساری باتیں جو پچھلے 4 ہفتوں میں کی گئیں 8 لیکچرز کے اندر، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ نیت انسان کرے کہ یہ زندگی ایک اہم چیز ہے، اس کو میں مختلف انداز سے کبھی غصے میں کبھی پریشانیوں میں کبھی اپنی سوچ کو غلط استعمال کر کے میں ضائع کر رہا ہوں, میں اپنے ڈائریکشن صحیح کروں, میں اللہ کی طرف بڑھوں, میں نے کسی مقصد کے لیے زندگی حاصل کی, اس چیز کو ریئلائز کروں. اور یہ ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا کہ یہ میں غلطی کر دی اور ڈائریکشن فوراً موڑ لینا رخ اپنا اللہ کی طرف, اس کو کہتے ہیں توبہ. توبہ کہتے ہیں رخ موڑنا, توبہ کہتے ہیں پلٹ آنا, اس کا لفظ نہیں ہے پلٹ آنا. ایک بندہ جا رہا تھا غلط ڈائریکشن میں, وہ پلٹ آیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا, اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ ہمارے انتظار میں جیسے بیٹھے کہ وہ بلا رہے ہیں اپنے انبیاء, اپنے اولیاء, اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے لوگوں کو کہ آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. یہ ایک اس کی رحمت ہے. دوسری رحمت جو رمضان میں آنے والی ہے کہ اپنے سارے رولز بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ وہ سارے دشمن شیطان نفس کو قید کرو, ان کو کمزور کرو, اور اس کا ایک قدم 70 سے ملٹی پلائی کرو, 70 گنا اس کو نیکیاں دو, سارے رولز جنت کے دروازے کھول دو, جہنم کے دروازے بند کر دو. مطلب کہ اتنی جس میں رحمت ہو اور اوپر سے اس کا انتظار کیا. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کیسا انتظار ہے اللہ تعالیٰ کہ مثال دے کے سمجھائے, کہ تم سمجھ نہیں سکتے, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ مثال اس طرح سمجھو, تم کسی صحرا میں جا رہے ہو, صحرا میں کچھ نظر نہیں آتا, نہ پانی نہ خوراک, وہاں جا رہے ہو, ایک اونٹ تمہارے پاس ہو, اس پہ تمہارا سامان لدا ہو, اور اس سامان لدے ہوئے کے ساتھ تم جا رہے ہو, تمہاری نیند آ جائے, تم سو جاؤ اور اٹھو تو دیکھو وہ اونٹ غائب ہے, وہ گم ہو, دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں, تم ڈھونڈو تمہیں نہ ملے, کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ مایوسی تم پہ غالب آ جائے گی, تمہیں یقین ہوگا کہ میں مر جاؤں گا. اس صحرا کے اندر نہ پانی ہے نہ خوراک ہے, میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ اس یقین کے ساتھ تم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور پھر تمہاری آنکھ لگے, پھر تمہاری آنکھ کھلے, اور تم آنکھ کھلے تو سامنے تمہارا اونٹ کھڑا ہو. یہ سنیریو کھینچ کے ہمیں یہ بتایا, اب بتاؤ تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تم کہ ایک شخص خوشی میں یہ کہہ دے گا یا یہ کہہ دیا اس نے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, خوشی کے عالم میں, کہ اسے پتہ ہی نہیں میرے الفاظ کیا ہیں, کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, کہ تو نے مجھ پہ رحم کر دیا, مجھے یہ اونٹ واپس لوٹا دیا. لیکن ان الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کر کے سمجھائے, یہ اس کی خوشی کا عالم ہوگا کہ اللہ کو بندہ کہہ رہے, اپنے کو رب کہہ رہے, اس کی خوشی کو تو اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بات کہہ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی جب کوئی شخص میری طرف لوٹتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ایک بندہ گم ہو گیا اس دنیا کے صحرا کے اندر, وہ جب لوٹ آیا تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. تو اللہ سے لوٹنا, در کھلے ہیں اور یہ رحمت کا مہینہ آ رہا ہے, اس کو لوٹ لینا چاہیے. یہ سخی نے اپنا دروازہ کھول دیا, اب جو نہیں جائے گا وہ ناقدری کرے گا. تو اس لیے قدر کرنا اور توبہ میں پہل کرنا اور آگے بڑھنا, یہ پہلا راستہ, پہلا قدم ہوتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے میں. جو مقامات کی بات آئی کہ مقام توبہ پہلا چیز ہے جو اللہ کی قرب کا, اور اس کے بعد باقی زہر تقویٰ اور ساری چیزیں ملتی ہیں. یہ نیت کرے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے, تفکر کرے, سوچے, ایج اپنی دیکھے, میری ایج کیا ہوگی, 30, 40, 50, کیا میں زندگی کی کتنی ایوریج لائف ہے, 60, 70, کیا کتنا میں رہ لوں گا, اور میری پلاننگ پتہ نہیں کہاں تک کی ہے, میں نے سوچتا بھی نہیں کہ میں نے کہاں جانا. 60, 70 تک کی پلان کر لے کہ میں نے اس میں دنیا کو اس طرح کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تیاری ایسے کرنی, کہ پلاننگ کا حصہ تو شو ہو, پلاننگ وہ سوچ میں نہیں, کسی ڈیسیژن میں شامل نہیں. یہ کم از کم اس ان ساری محفلوں سے یہ کنکلوژن نکال لیں تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا اس کی زندگی میں تبدیلی ہوگی, کیونکہ جو ایک قدم اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں, چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں, تو اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بات بھی پہلی سیٹنگ میں کی تھی کہ جب توبہ کی جاتی ہے تو حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اجتماعی توبہ کی فائدہ زیادہ اور زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور دوسرا حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو, اس کو تازہ کرتے رہو. تو ان دونوں عمل کو ہم کر لیتے ہیں دعا سے پہلے. تو چند کلمات کلمے کے اور استغفار کے میں پڑھاؤں گا, آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھیے گا, تو ان سے اللہ تعالیٰ کی امید ہے رحمت متوجہ ہو جائے گی. اور دوسری اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو فیوچر میں گائیڈنس لینا چاہیے اس حوالے سے, ایک مراقبے میں کیسے آگے بڑھنا ہے, اللہ کی قرب میں آگے اس طرح سے بڑھنا ہے, یہ سارا کیا ہے, تو وہ فیوچر میں مجھ سے بھی رابطہ رکھ سکتا ہے اور یا کوئی اور اللہ والا اس کو مل جائے تو اس سے بھی رابطہ, لیکن اس کی محنت کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دو چیزوں میں رکھا ہے, ایک کتاب اور ایک رجال. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ کتاب دے دیتے, بلکہ ایک نبی کو بھیجا اور باقی امتیوں کی ذمہ داری لگائے کہ یہ پہنچاتے رہے. مطلب بک تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن امتیوں کی ذمہ داری اسی لیے لگائی کہ تم نے آگے ایکسپلین کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی سنت و عادت یہ ہے کہ وہ کتاب کے ذریعے بھی پہنچتی ہے اور لوگوں کی محنت کے ذریعے بھی پہنچتی ہے. تو گائیڈنس اس لیے لی جاتی ہے کہ ہر فیلڈ میں ایک ٹیچر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر کو, وہ بس گائیڈ کرتا ہے. دینا تو ہر علم اللہ نے, اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا کسی ٹیچر کا. وہ انسان کی اپنی محنت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ بس سنت ہے اللہ کی, کسی کے ذریعے سے ملتا ہے. بارش بادل سے ہوتی ہے, روشنی سورج سے ملتی ہے. اب سورج کو اس میں کوئی کمال نہیں, بادل کا کوئی کمال نہیں, لیکن اللہ کی سنت ہے, عادت ہے. اسی طرح دین کی عادت اللہ کی ہے کہ کتاب اور اللہ والوں سے اور علماء سے اس چیز کے ذریعے سے محنت انسان کی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, لیکن ان کی گائیڈنس سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کلمات اس نیت سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور توبہ کی نیت سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں کہ ایک نیا سفر شروع کیا جا رہا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد. اب یہاں سے پڑھیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری توبہ قبول کر کے ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دے, اور جو محنت کی گئی اس ورک شاپ کے اندر, نارٹ لیکچرز اور درس کے اندر, وہ علم ہمیں حقیقی طور پر نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا دیں, جو کچھ دنیا میں اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. کل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے.